छोड़ो भाई, بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. اس ترجمت الباب کا حاصل یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اگر ناقض وضو کوئی سبب پیش آ جاوے تو فوراً نیا وضو کر لینا چاہیے. تو ہر وقت باوضو رہنا بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اب ظاہر ہے کہ آدمی نیند میں ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن سونے سے پہلے وضو کر لے گئے اور اس حال میں نیند آوے کہ آدمی باوضو ہوئے، اور صبح میں تو اٹھنے کے بعد وضو کر ہی لے گا، تو غرض یہ کہ آدمی کو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ ہوتا ہے تو شہوانی حملوں سے حفاظت میں رہتا ہے، شہوانی حملوں سے حفاظت میں رہتا ہے. نمبر تین، باوضو رہنے کی برکت سے برے خیالات سے حفاظت رہتی ہے. نمبر چار، مومن آدمی کو مختلف اوقات میں مختلف نیک اعمال کرنے رہتے ہیں، تو ہر وقت باوضو رہے تو کوئی بھی نیک عمل انجام دینا ہو پھٹ سے انجام دے دے. یہ کیا کہ نیک اعمال کرنا ہو تو کہ میں ذرا وضو کر کے آیا، ہر وقت باوضو، تاکہ کسی بھی وقت کوئی بھی نیک عمل کرنا ہو پھٹ سے تیار، ایک دم مستعد. ترجمۃ الباب کے اندر دوسرا حصہ یہ ہے کہ رات اور دن میں کسی بھی وقت آدمی وضو کرے تو فوراً تحیت الوضو کی نماز ادا کر لیوے. رات میں وضو کیا کہ دن میں وضو کیا، فوراً دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لینا چاہیے. اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ سبب والی نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، جس نماز کا کوئی سبب ہو وہ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. تحیت الوضو بھی اسی میں شامل ہے، وہ بھی سبب والی نماز میں ہے، یعنی تازہ وضو کرنا یہ سبب ہے تحیت الوضو کے پڑھنے کے واسطے. اس لیے ان کے یہاں کسی بھی وقت کے اوپر وضو کیا تو تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں. احناف یہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت بہرحال مکروہ وقت ہے، لہذا مکروہ وقت کے اندر تحیت الوضو نہ پڑھے، جیسے دیگر نوافل نہ پڑھے تحیت الوضو بھی نہ پڑھے، یہ احناف کی رائے ہے. بہرحال बावजू रहना भी बहुत अहम है और तहियतुल वुजू पढ़ना ये भी बहुत अहम है, दोनों चीज बहुत अहम है। जी
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني لأرجع عن عمل حديثه في فكر الإسلام فإني سمعت دخن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع إلي أني لم أحضر قبورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك القبور ما كنت لي أن أصلي.
इस रिवायत का पस मंजर पहले समझो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मेराज के अलावा तकरीबन 5 मनामी मेराज हुई है। उन जो मनामी और ख्वाब की जो मेराज हुई थी उनमें से किसी एक मेराज का ये वाकिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में हजरत बिलाल रदी अल्लाहु ताला अन्हु को अपने से आगे चलते हुए देखा। अब एक बात इसमें ये भी जहन में रखो, हर आदमी के चलने का एक मखसूस अंदाज होता है और वो आदमी अपनी मखसूस चाल से भी पहचान लिया जाता है। बाज आदमी रात की तारीकी में आप अगर उसकी शक्ल न पहचान सके लेकिन उसकी चलने की स्टाइल से आप अंधेरे में भी पहचान लेंगे कि ये कालू चल रहा है, फौरन आप पहचान लेंगे उसकी चलने की स्टाइल से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को जन्नत में अपने से आगे चलते देखा तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फजर की नमाज के बाद फरमाया, चूंकि फजर के बाद मामूल मुबारक था सहाबा की तरफ मुतवज्जे होने का और पूछते थे किसी ने कोई ख्वाब देखा, फिर हुजूर ताबीर भी इरशाद फरमाते, कभी अपना ख्वाब भी सुना देते थे। तो एक दिन फजर की नमाज के बाद अपना ख्वाब सुनाया और ख्वाब था मेराज का ख्वाब। या बिलाल, ए बिलाल, हद्दिसनी, हे बिलाल मुझे बतलाओ, बी अर्जा अमलिन अमिलतहु फिल इस्लाम, बहुत ज्यादा उम्मीद दिलाने वाला अमल जो आपने ईमान लाने के बाद किया हो, यानी आपकी नजर में आपके नेक आमाल में कौन सा ऐसा अमल है जो बहुत ज्यादा मकबूल हो, यानी तुम्हें यकीन हो कि मेरा ये अमल यकीनन अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो ही चुका होगा और अल्लाह की बारगाह के अंदर सबसे ज्यादा कीमती तुम्हें मालूम हो, ऐसा कौन सा अमल है आपका बिलाल बतलाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बतलाई, मैंने सुना तुम्हारी चप्पलों की चाप को मेरे आगे आगे जन्नत में, यानी जब मैं मेराज में जन्नत की सैर कर रहा था तो बिलाल तुम्हारे चप्पल जूते की खड़ाओं की आवाज मेरे आगे आगे जन्नत में चल रही थी। ये किस वजह से हुआ, इतना बड़ा तुमको ये शर्फ हासिल हुआ, इतनी बड़ी फजीलत तुम्हें हासिल हुई कि तुम जन्नत में नबी के आगे चल रहे हो, तो कौन सा तुम्हारा ऐसा अमल है जिसकी वजह से तुमको ये चीज़ हासिल हो गई, بتاؤ بلال. حضور نے فرمایا قال ما عملت عملا ارجع عندي. حضرت بلال نے فرمایا میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو میرے نزدیک زیادہ امید دلانے والا ہو, الا یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں, طہارت حاصل کرتا ہوں, رات میں یا دن میں کسی بھی گھڑی میں, مگر اس وضو کے ذریعے سے حسب توفیق نماز پڑھ لیتا ہوں. جب بھی میں وضو کروں رات میں کے دن میں, حسب توفیق دو چار رکعت نماز فوراً ادا کر لیتا ہوں, یہ ہے میرا معاملہ. تو مجھے اس عمل پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں جنت میں ہوں, اور حضور نے ان کے قدموں کی چپل کی آواز سنی. اس سے معلوم ہوا کہ رات اور دن ہر وقت باوضو رہو, ہر وضو کے بعد تحیت الوضو پڑھو, یہ اہتمام کرنا چاہیے. اب دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال, تم کون سے عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے؟ حضور نے آگے آگے چپل کی آواز سنی ہے, اسی لیے حضور نے پوچھا کون سے عمل کی وجہ سے تم مجھ سے بھی آگے جنت میں پہنچ گئے. میں جب بھی جنت میں گیا تو تمہارے قدموں کی چاپ آگے سنائی دی. تو یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے. اس میں تو یہ آیا کہ ہر مرتبہ جب بھی میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے تمہاری چپل کی آواز سنی. بلال, یہ کس وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی؟ تو حضرت بلال نے دو عمل بتلائے. نمبر ایک, جب بھی میں اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد دو رکعت پڑھ لیتا ہوں, اور ظاہر ہے کہ اذان نماز کے لیے دیتے ہیں تو اذان دینے کے بعد میں فوراً دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اور دوسرا عمل یہ فرمایا کہ ہر وضو کے بعد دو رکعت ضرور پڑھتا ہوں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال, تم اپنے انہی دو عمل کی وجہ سے اس درجے کے اندر پہنچ گئے. اب یہاں شراح نے ایک سوال کھڑا کیا ہے, بھئی ایک امتی نبی سے آگے کیسے بڑھ جاوے جنت میں؟ یہ شراح نے ایک سوال کھڑا کیا ہے, اس کی توجیحات سمجھو. نمبر ایک, حضرت بلال کی حیثیت پائلٹ کی تھی. پائلٹ کا کیا مطلب؟ حکومت کے بڑے لوگ جب دنیا میں چلتے ہیں تو آگے ایک پائلٹ کار چلتی ہے, کہ وہ کار آگے آگے, ان کو مثلا کہیں جانا ہے تو وہ کار والوں کو معلوم ہوگا کہاں لے جانا ہے, کون سا راستہ مناسب ہے, کون سا راستہ ٹھیک ہے. وہ پائلٹ کار والے اسی راستے سے لے جاتے ہیں. پیدل چلتے ہو تو بھی ان کا پائلٹ آگے آگے چلتا ہوگا. تو بعض حضرات نے یہاں حضرت بلال کا بطور پائلٹ یعنی کہ راستہ بتلانے والا یا راستے میں آگے آگے چلنے والا. نمبر دو, اس کی ایک حیثیت محافظ کی بھی ہے, کہ جیسے کہ سیکیورٹی گارڈ, تحفظی دستہ آگے آگے چلتا ہے, وزیر اعظم پیچھے پیچھے, اس طرح یہ بطور حفاظت کے حضرت بلال آگے چلے. نمبر تین, خادم مخدوم, حضرت بلال بحیثیت خادم آگے چلے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم پیچھے چل کے آ رہے ہیں تاکہ خادم آگے راستہ ہموار کرے, تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے وے, آگے مزاج کے مطابق ہر چیز کا انتظام کرے. نمبر چار، حضرت بلال کی حیثیت مؤذن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے امام والا، اور مسجد میں مؤذن پہلے آتا ہے بعد میں امام صاحب آتے ہیں، اس لیے مؤذن صاحب آگے چل رہے تھے امام صاحب پیچھے آ رہے تھے. مؤذن کے آگے رہنے کی وجہ سے مؤذن کا درجہ بڑھ نہیں جاتا اور امام کا درجہ گھٹ نہیں جاتا. آخری وقت میں آوے تو ابھی امام امام ہے، اور مؤذن کتنا بھی پہلے آ جائے لیکن وہ مؤذن ہی ہے. نمبر پانچ، یہاں جوتیوں کے آگے چلنے سے رسوخ فی العلم کی تعبیر بھی لی گئی ہے، رسوخ فی الدین، کہ حضرت بلال دین کے اندر بڑے مضبوط تھے، اس کی تعبیر ہے ان کے جوتوں کی آواز کا آگے آگے سنائی دینا. اور دین میں رسوخ تھا تو ہی تو مکہ والے ان کو تپتے ریت اور پتھر پر لٹاتے تھے، پھر بھی بلال عہد عہد کہتے تھے. کہ رسوخ فی الدین کی علامت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر چھ، توجہ نمبر چھ، حضرت بلال کبھی کبھی دنیا میں حضور کے آگے چلتے تھے، وہی چیز خواب میں نظر آئی. اس لیے کہ خواب میں بہت سی مرتبہ ظاہری دنیا کی چیزیں نظر آتی ہے، تو حضرت بلال کبھی کبھی دنیا میں بیداری میں آگے چلتے تھے تو خواب میں بھی ایسا دیکھ لیا آگے چل رہے. بس دنیا کے اندر بیداری میں جو چیز ہوتی ہے وہ خواب میں خواب میں نظر آتی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ امتی کیسے نبی سے آگے چلے گئے، یہ موضوع ہے ہی نہیں بھائی یہاں پر. چلو،
باب ما یکرہ من التشدید فی العبادت،
عبادت کے اندر سختی اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے، یعنی اتنی عبادت مت کرو کہ آپ کو جو ہے اپنی جان کی صحت کی تندرستی کی بھی پرواہ نہ رہے. اتنی زیادہ عبادت پسندیدہ نہیں ہے، اپنی صحت تندرستی کا بھی لحاظ کیا کرو عبادت کرنے کے اندر. تو اپنی طبیعتوں کے اوپر سختی کرنا اور اپنی طاقت سے زیادہ عبادت میں مشغول رہنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. دوسری بات، عبادت کے اندر گلو کرنا پسندیدہ نہیں ہے. تیسری بات، اتنی عبادت کرنا کہ اکتاہٹ پیدا کرنے والا ہو یہ مناسب نہیں ہے. اکتاہٹ ہو جائے آدمی کو عبادت سے یہ بھی مناسب نہیں. نمبر چار، طاقت سے زیادہ مشقت برداشت کرنا یہ تشدید فی العبادت ہے. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادات میں انسان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں عبادت چھوڑ دیوے جب مزید کچھ کرنے کی چاہت باقی ہو. عبادت کرو کرو کرو، پھر ایسے وقت عبادت چھوڑ دو جب ابھی مزید کچھ کرنے کی چاہت باقی ہو اور عبادت چھوڑ دو. یہ نہیں کہ ساری چاہت ختم کر ڈالے، چونکہ عبادت ہمیشہ کرنی ہے، پوری زندگی کرنی ہے. ایک مرتبہ میں ساری طاقت اور چاہت اونڈیل دو گے تو آئندہ طبیعت عبادت کے لیے آمادہ نہیں ہوگی. इसीलिए चाहत कुछ बाकी रख करके इबादत खत्म करो। अब रात को 2 बज गए लेकिन अभी आपको मुताले का शौक है, नहीं अभी और 1 घंटा मुताला कर लो तो छोड़ दो अभी 2 बजे, 1 घंटा अभी चाहत बाकी है छोड़ दो, कुछ मुताले की चाहत बाकी रख कर के मुताला तकरार छोड़ दो ताकि आइंदा भी वो हौसला बरकरार रहे। अभी एक ही मर्तबा सारा मुताला कर डाला कि भाई रात 2 बजे ये शौक हो, अभी 1 घंटा और करो, चलो भाई 1 घंटा और, सारी चाहत एक रात खत्म कर डाली और दूसरे दिन मगरिब बाद सबक में भी झोंके आ रहे हैं और ईशा के बाद फौरन सोने के चक्कर में है, ये किस दर्जे का, इसका क्या मतलब हुआ? कोई एक दिन का खेल थोड़ा ही, रोजाना पाबंदी से कर सको इतना करो, अपनी तबीयत पर मशक्कत मत डालो जी।
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حبل بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قال هذا حبل لزينب، فإذا فتلت تعلقت فقالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حل لا حله ليصلي أحدكم نشاته فإذا فتل فليقل.
हज़रत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मरवी है कि एक दिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ़ लाए तो एक रस्सी बंधी हुई थी 2 खंभों के दरमियान। भाई ये घर में कैसी रस्सी 2 खंभे के दरमियान, किसने बांधी, क्यों बांधी, ये रस्सी हमारे घर में कहाँ से आई? मालूम हुआ घर में कोई ऐसी नई चीज़ देखे तो पूछना चाहिए कि भाई ये चीज़ कैसी, क्यों, कहाँ से, किसने क्यों किया। तो हुज़ूर ने भी पूछा मा हादल हबलू, ये क्या रस्सी, क्यों बांधी, किसने बांधी। कहा कि ये रस्सी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है, वो बहुत इबादत करती है कसरत से इबादत। फ़ाइज़ाफ़त अरत, जब इबादत करते करते कयाम में सुस्ती आ जाती है, तबीयत में सुस्ती आ जाती है, तो तअल्लक़त उसके साथ लटक जाती है, यानी बहुत इबादत करे और सुस्ती आवे तो इस रस्सी को पकड़ के लटक जाती है ताकि सुस्ती दूर हो जावे। इसके लिए इन्होंने ये तदबीर अपना रखी है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। तो क्या फरमाया, ला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तरीका सही नहीं है, हुल्लू, रस्सी को छोड़ दो, तुम में से हर आदमी नवाफिल उसी वक्त तक पढ़े जब तक नशात और चुस्ती हो, जब सुस्ती आने लगे तो नमाज बंद करके बैठ जावे। चुस्ती है नमाज पढ़ो, सुस्ती आवे बैठ जाओ आराम कर लो। ये है हदीस शरीफ का सबक तर्जमतुल बाब से रब्त कि इंसान को बहुत ज़्यादा मशक्क़त बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। देखो भाई ये बाब है ना, वो पहले ज़माने में ऐसे लोग थे उनके लिए हैं, याद रखना है। कानु कलील मिन अल्लैल मा यहजऊन ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाज, इन लोगों के लिए इमाम बुखारी ने यह तर्जमतुल बाब कायम किया है, जो 1 की ज़ोहर पढ़ के 3:30 पर उठे इनके लिए नहीं है ये तर्जमतुल बाब। चलो
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنها قالت كانت عند امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل فتطير من صلاتها، فقال من عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وانہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس قبیلے بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے اس عورت کا واقعہ تفصیل سے گزرا. حولہ نام کی عورت. لا تنام باللیل فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور وہ حولہ آپا میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے پاس. حضور نے پوچھا کون عورت تمہارے پاس ہو عائشہ؟ تو میں نے کہا فلانی حولہ, وہ میری بیٹھی میرے پاس ہے. لا تنام باللیل, جو رات بھر سوتی نہیں ہے, عبادت ہی عبادت کرتی ہے پوری پوری رات. فذکر من صلاتها, پورے مدینہ میں اس کی نماز کے چرچے ہوتے ہیں. یا حضرت عائشہ نے اس کی نماز کا تذکرہ بہت اعلیٰ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہ وہ تو پوری رات نماز پڑھتی ہے, جراک بھی سوتی نہیں ہے. فقال, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماں عائشہ رہنے دو رہنے دو رہنے دو, ماں علیکم بما تطیقون من الاعمال, تم لازم پکڑو جو اعمال کی تم لوگ طاقت رکھتے ہو, یعنی عبادات میں میانہ روی اختیار کرو, اعتدال سے عبادت کرو, اعتدال سے باہر رہ کر عبادت مت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل تھا. گویا کہ اس کی یہ کثرت سے عبادت کو حضور نے پسند نہیں فرمایا کہ رات رات نہ سوئے, رات رات عبادت کرے, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. یہ ہے ترجمۃ الباب سے رب. ناراضگی کے انداز میں حضور نے فرمایا, ماں عائشہ رہنے دو. پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ, اللہ تعالیٰ ملول نہیں ہوتے یہاں تک کہ تم ملول ہو جاؤ. ملالت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی لالچ ہے, پھر آدمی اس چیز کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ دے گئے, اس کو ملالت کہتے ہیں. کسی چیز کی لالچ ہے پھر بوجھ سمجھ کر اس کو چھوڑ دے گئے, اس کو کہتے ہیں ملالت. اب ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ اللہ کے لیے تو استعمال نہیں ہو سکتا اس معنی میں, اس لیے یہاں ملالت کا حاصل مطلب مراد لیں گے. کیا مطلب مراد لیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ثواب دینا موقوف نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم اعمال کرنا موقوف کر دو. خدا کے خزانے میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. کرو نہ, تم کو اعمال کتنے کرنے ہیں, رات رات کرو نہ دن دن کرو. اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتائیں گے, تم لوگ عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے, اللہ نہیں اکتائیں گے. کتنی جامع بات ارشاد فرمائی. لہذا اپنی وسعت کے مطابق اعمال کرو, جب تم کو سستی آوے تو عبادت چھوڑ دو. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر میانہ روی ہو. دیکھو یہاں ایک بات اور سمجھو, اس سے اکثار فل عبادت کی نفی نہیں ہے کہ کثرت سے عبادت کی نفی پر تم معمول کرو, نہیں. اکثار فل عبادت تو مطلوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کیا؟ طاقت سے زیادہ مشقت اٹھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اپنی طاقت سے زیادہ مشقت اٹھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی, یہ ترجمۃ الباب کا مقصود کیا وہ سمجھو. ایسے تو یہ تہجد کے بارے میں ہے لیکن عموم بھی ہے, یاد رکھنا کہ جو آدمی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا تھا پھر تہجد پڑھنا اس نے چھوڑ دیا, ये आदमी ना पसंदीदा काम कर रहा है। पहले तहज्जुद पढ़ते थे, अब तहज्जुद छोड़ दी, अच्छा काम नहीं कर रहा। दूसरी बात समझो, मामूल मुकर्रर करने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी मामूल शुरू करो, मुकर्रर करो, फिर छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरी बात, अगर छोड़ने का इरादा नहीं है लेकिन इत्तेफाकन कुछ अरसे तक छूट गया, छोड़ने का इरादा नहीं लेकिन कोई बात पेश आ गई, बीमार हो गए थे, इत्तेफाकन कुछ वक्त तक छूट गया कोई मामूल, नियत है कि मैं जारी रखूंगा, तो इंशाल्लाह इस नापसंदीदगी की वईद में शामिल नहीं होगा। इरादा है कि मैं फिर से अमल जारी करूंगा, ये तो अभी कुदरती बात है कि आजकल बहुत मुताला है, बहुत तकरार है, इसलिए मेरा ये मामूल नहीं हो रहा है, आइंदा तो पाबंदी करनी करनी, तो फिर ये कराहत वाली वईद में शामिल नहीं होगा। चौथी बात समझो, किसी महबूब चीज को इख्तियार करके उसको छोड़ देना, किसी महबूब चीज को, पसंदीदा चीज को जारी करके उसको छोड़ देना, अमलन उसकी महबूबियत का इनकार है। यानी एक अमल आपने जारी किया, सारी किया, फिर छोड़ दिया, तो गोया आपने जबान से तो नहीं कहा कि ये अमल मुझे पसंद नहीं है, अमलन ऐसा कहा कि पहले बहुत अच्छा समझ के जारी किया ने, अब छोड़ दिया, तो आपने अपने अमल से ये बतलाया कि उसकी महबूबियत का आप इनकार कर रहे हो, और उसका अम्र मुनकर और अम्र मजमूम होना बिल्कुल जाहिर है कि शरअन किसी अच्छे अमल को उसकी महबूबियत का तुम इनकार कर दो, ये मुनकर चीज है, नापसंदीदा चीज है, मजमूम चीज है। अलबत्ता ये है कि इसकी जरूरत कब पेश आती है कि आदमी महबूब अमल को छोड़ देवे, महबूब काम को छोड़ देवे, ये कब जरूरत पेश आती है, जब आदमी इबादत में तशद्दुद और तामुक इख्तियार करे, इबादत में तशद्दुद तामुक, तब जाके इसकी नौबत पेश आती है। बहुत ज्यादा बकसरत चंद दिन करके ढीला पड़ जाएगा, निभा नहीं सकेगा, इसीलिए ताकत के बकदर अमल करेगा तो छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। लिहाजा नवाफिल वजाइफ शुरू करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं निभा सकूंगा कि नहीं निभा सकूंगा। निभा सको तो शुरू करो, निभा नहीं सको तो फिर मुख्तलिफ औराद वजाइफ पढ़ लो मौके से, किसी को बाकायदा जो है एहतमाम से जारी मत करो। एक मरतबा नफिल अमल को जारी करने के बाद पाबंदी करो, वरना नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, नुकसान। इसीलिए हमारे अकाबिर जो है ना, तालिब इल्मों को बैत नहीं करते थे, तकमील के बाद बैत करेंगे, अभी नहीं, अभी मेहनत से पढ़ो, चूंकि अभी तुम अमल नहीं कर सकोगे। फिर बाद में अकाबिरीन ने देखा, हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बाद में तलबा ने बहुत से ला यानी मशागिल शुरू कर दिए, मुनकरात में मुब्तला होना शुरू हो गए, तो बाद के अकाबिर ने फिर तलबा को भी बैत करना शुरू किया। अब भी हमारे अकाबिर के यहाँ कम से कम अरबी चारुम के बाद तलबा को बैत करते हैं कि भाई चारुम की जमात में आ जावे, अब इनको बैत करना शुरू करो। अब बहुत से लोग आते हैं कि भाई तीन तस्बीह की पाबंदी हो रही है, जिक्र जहरी शुरू करना है, तो उनको कहा जाता है भाई पाबंदी कर सकोगे, वो कहे भाई हाँ वक्त बचता है मैं पाबंदी कर सकूंगा, तो जिक्र जहरी की तस्बीहात शुरू करो। اور اگر پابندی نہیں ہو سکے مت کرو. اسی لیے کہ ایک مرتبہ ذکر چھوڑا اور بعد میں چھوڑ دیا, ذکر شروع کرنے کے بعد چھوڑ دیا تو روحانی ضرر پہنچتا ہے. پھر آدمی کی روحانی کیفیت ایسی منجمد ہو جاتی ہے کہ سنن نوافل پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, یہ روحانی ضرر پہنچتا ہے. اسی لیے معمولات مشائخین پوچھ پوچھ کے بڑھاتے ہیں کہ بھائی اور کر سکو گے تو اور بڑھاؤ, یہ نہیں کہ پہلے جذبات میں آ کر کے یوں کہ اتنا 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 کروں گا یا پھر کچھ نہیں ساری گلی مار دی, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ عمر قدوہ کی خدمت میں ہمارے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اندازہ ایسا ہے کہ انوارات سے یا کشف سے انداز ہو گیا کہ انہوں نے ذکر جہری چھوڑ دیا ہے. تو شیخ نے فوراً فرمایا بیٹا ذکر جہری شروع کیا ہے اہتمام کیا کرو ورنہ گباوت آئے گی ذکر کے ترک کے اوپر. اس لیے وظائف شروع کرنے سے پہلے سوچ لو کہ میں پابندی کر سکوں گا تو کرنے کی, چونکہ یہ بھی ایک روحانی وٹامن ہے. جیسے جسم کے وٹامن آدمی کھانا شروع کرے پھر چھوڑ دے تو طبیعت میں اضمحلال کمزوری آ جاتی ہے, تو یہ بھی ایک روحانی وٹامنس ہے. شروع کرو تو نبھاؤ, اگر چھوڑ دو گے تو روحانی کمزوری آئے گی. جی.
وبه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي حا وقال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن حا وقال حدثني محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي
اخبرنا
عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كاد يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن العشرين قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن يحيى عن عمر بن الحكم عن ثوبان قال حدثني ابو سلمة بهذا مثله وتابعه امر بن ابي سلمة عن الاوزاعي.
ہاں یہ دو سند سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان کیا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بڑے عابد تھے, بڑے زاہد تھے, روزانہ روزہ رکھتے تھے, رات بھر نفلیں پڑھتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتدال کی تعلیم دی کہ اعتدال اختیار کرو, اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حدیث شریف کا پس منظر سمجھو, یہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص, اور رات بھر نفلے پڑھتے تھے. جب ان کی شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا ان کا, ایک مہینے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کے والد حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پوچھا. کن کو پوچھا؟ بہو کو پوچھا, بہو کو, کہ میرے بیٹے عبداللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا رہا, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ تو بہو نے کہا کہ رجل صالح, میرے شوہر عبداللہ بڑے نیک آدمی ہیں, صوام کثرت سے روزہ رکھتے ہیں, قوام رات بھر ناتہجد پڑھتے ہیں. یہ کہہ کر شرم کے مارے بہو نے نظریں جھکا لی. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین تھے, زیرک تھے, بہو کیا کہنے کا مطلب سمجھ گئے. کہ رجل صالح صوام قوام، کہ رات بھر تہجد پڑھے تو پھر بیوی کا حق کہاں سے ادا کرے، یہ شکایت بھی ہو گئی من جملہ. دیکھو صحابیات کتنی ہوشیار تھی شکایت کے اندر بھی. آج کوئی بہو کو پوچھے کہ کیسے ہے، ارے وہ رات کو آتے ہی نہیں گھر پہ، بیڈ پر ہوتے ہی نہیں ہے. اب دیکھو ان کی تعبیر دیکھو، رجل صالح صوام قوام، حضرت عمر بن ناس سمجھ گئے. تو یہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کو بات بتلائی کہ حضور میری بہو نے میرے بیٹے کے بارے میں یہ شکایت کی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اطلاع کے حضرت عبداللہ ابن عمر بن ناس کے گھر پہنچ گئے تو بھی حیران کہ حضور آج بغیر اطلاع کے آ گئے. گدا پیش کیا لیکن حضور نیچے ہی بیٹھے، گدے پر نہیں بیٹھے. اس روایت میں صراحتاً موجود ہے، گدا پیش کیا لیکن حضور گدے پر نہیں بیٹھے. اور حضرت عبداللہ سے کہا بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھایا اور پھر تصدیق چاہیے رجل صالح قوام صوام کی. تو انہوں نے تصدیق کر لی، ہاں حضور یہی بات ہے. یہی دونوں روایت کا پس منظر ہے، خاص کر کے 53 آگے والی جو روایت ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو کہا کہ مجھے بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ تو فلاں آدمی کی طرح مت ہو. وہ کان یقوم من اللیل، کان یقوم من اللیل فتارک قیام اللیل، کہ وہ رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے پھر انہوں نے تہجد چھوڑ دی. عبداللہ ایسے مت بنو، فلاں آدمی پہلے تہجد کی پابندی کرتے تھے پھر بعد میں انہوں نے پابندی چھوڑ دی، تم ایسے مت بنو. دیکھو اس سے بھی معلوم ہوا تہجد فرض نہیں ہے، ورنہ چھوڑتے کیسے چالو کرنے کے بعد. تہجد کی عدم فرضیت کا بھی اس سے اس بات ہوا. اب دیکھو آگے والی روایت بھی پڑھ لو.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. فقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفيت نفسك، فإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم.
ها یہ جو پس منظر بتایا گیا اس کو یہاں بیٹھا جوڑ دو، فٹ کر دو ایک دم. تو حضور آئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بٹھایا اور ڈائریکٹ پوچھا کہ میں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں یہ بات نہیں بتایا گیا، یعنی مجھے یہ بات بتائی گئی کہ تم رات بھر تہجد پڑھتے ہو، دن بھر روزہ کرتے رکھتے ہو؟ تو میں نے اقرار کر لیا حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں، فوراً اقرار کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جب تم ایسا کرو گے تو تم اپنی آنکھوں کو تھکا دو گے، کثرت سے جاگنے کی وجہ سے تم اپنی آنکھوں کو تھکا دو گے، کمزور ہو جائے گی تمہاری آنکھیں. اب اس میں ہوگا کیا، آدمی کو نیند آوے پھر بھی آنکھ چور چور کر کے نیند اڑاوے، مل مل کے آنکھ ملے 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 نیند اڑاوے، تو آنکھیں دھس جائے گی، دیکھنے میں بری معلوم ہوگی، روشنی پر بھی اثر ہوگا. یہ ہے نفیحت نفس کا مطلب، دھس جائے گی، روشنی کمزور ہو جائے گی، بینائی کمزور ہو جائے گی، دیکھنے میں بھی بھدی معلوم ہوگی. اسی لیے بہت جو ہے آنکھ مل مل کے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الدرجة الرفيعة بشر مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ونفيحت نفسك اور تمہاری طبیعت سست پڑ جائے گی, یعنی جب ایسا کرو گے تو آنکھیں بھی تمہاری کمزور ہو جائے گی اور تمہاری طبیعت بھی سست ہو جائے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی, کیا فرمایا, وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا, تمہارے نفس کا بھی حق ہے, وَلِأَهْلِكَ حَقًّا, تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے, فَصُمْ وَأَفْطِرْ, روزہ بھی رکھو, افطار بھی کرو, چھوڑو بھی روزہ, وَقُمْ وَنَمْ, رات کو تہجد بھی پڑھو اور سو بھی, یعنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے, نفس کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے, سارے حقوق کو نبھا کر کے زندگی گزارو. اب ایک اصطلاحی بات نوٹ کر لو, وقال ہشام کے کر جو عبارت ذکر کی سابقہ روایت کے بعد, وقال ہشام والا عنوان لگا کر نوٹ کر لو. اس روایت کو لانے کا منشا اوپر والی حدیث میں یحییٰ ابن کثیر نے براہ راست ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے حدثنا کہہ کر روایت نقل کی تھی. لیکن ہشام کی اس روایت میں یحییٰ اور ابو سلمہ کے درمیان عمر ابن حکم کا واسطہ ہے. یہ مزید فی متصل الاسانید کہلاتا ہے, مزید فی متصل الاسانید, کہ پہلے سے سند متصل تھی لیکن بعد والی سند کے اندر عمر بن حکم کا واسطہ بڑھا دیا. مزید فی متصل الاسناد کا مطلب یہ ہے کہ ایک راوی نے ایک حدیث اپنے شیخ سے بلا واسطہ بھی سنی ہوتی ہے اور بالواسطہ بھی سنی ہوتی ہے. ایک راوی نے ایک حدیث اپنے شیخ سے بلا واسطہ بھی سنی ہوتی ہے بالواسطہ بھی سنی ہوتی ہے. جو حدیث بالواسطہ سنی اس کو مزید فی متصل الاسانید کہا جاتا ہے. جو بالواسطہ سنی اس کو مزید فی متصل الاسانید کہا جاتا ہے, یعنی سند میں جو واسطہ آیا اس کے بغیر بھی یہ سند متصل تھی, لیکن دوسری روایت میں اس متصل سند میں ایک واسطہ بڑھ گیا, الگ سطر میں کسی روایت کو مزید فی متصل الاسانید قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس روایت کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہو. اس روایت کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہو, الگ سطر میں موجودہ روایت میں یحییٰ ابن کثیر نے حدثنا ابو سلمہ کی تصریح کی ہے, اس لیے اس کا بلا واسطہ مروی ہونا ثابت ہو گیا, اب جو روایت بیچ میں عمر ابن حکم کا واسطہ بتلاتی ہے, وہ مزید فی متصل الاسناد ہے, وہ مزید فی متصل الاسانید کہلاتی ہے. وقال ہشام, حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, حدثنا ابن ابی العشرین عبد الحمید ابن حبیب الدمشقی جو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے کاتب تھے, ابو سعید ان کی کنیت ہے, یہ متکلم فیہ راوی ہے, اس لیے تقویت کے لیے متابع لائے ہیں امام بخاری. قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنی یحییٰ, اب یہ واسطہ بیچ میں زیادہ آ گیا اوپر والی سند کے مقابلے میں. ان عمر ابن الحکم ابن صوبان, تو یہ جو ابن ابی العشرین جو کاتب تھے امام اوزائی کے, ان کی سند میں یہ عمر بن الحکم بن صوبان کا واسطہ ہے, حالانکہ یحییٰ بلا واسطہ بھی اوپر والی سند میں نقل کر چکے لیکن یہاں واسطہ آ گیا. قال حدثنی ابو سلمت بہذا مثلہ, کہا مجھے حضرت ابو سلمہ نے اسی کے مثل بیان کیا. ये वास्ते वाली सनद हो गई, इसलिए उसको मजीद फी मुत्तसिलिल इस्नाद कहा जाएगा। वताबाहु अम्र इब्न अबी सलमत अनिल औसाई, और ये मुताबात इसलिए लाए कि ये जो कातिब साहब है ये मुतकल्लम फी हिरावी है, इसलिए सनद में तकवियत हो जाए, इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुताबात लाए हैं। उसके बाद बाबुन का लफ्ज बिला उन्वान जिक्र किया, तो बाज हजरात ने इसको साबिका बाब से फसल करार दिया, बाज ने उसको मुस्तकिलन बाब करार दिया। बहरहाल इस बाब के उन्वान का हासिल भी यही है कि इबादत में एतदाल पैदा करने के लिए वजीफे की मकदार घटा दो तो उसमें हरज नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस का वजीफा पहले ज्यादा था, हुजूर की नसीहत के बाद घटा दिया। और साबिका बाब में यह था कि कोई अमल शुरू करने के बाद उसको छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना बुरा है, और यहाँ ये कि तुम पाबंदी पैदा करने के लिए उसमें कुछ कमी करो, ये बुरा नहीं है। जाओ।